बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूदो सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नसीम ज़िंदगी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सुबह हो रही है तेहरान में तो, और यकीनन आप लोगों ने भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी सुबह का आगाज़ किया होगा जहाँ कहीं भी होंगे। और हमारे देखने वाले हैं, हम आप सब के लिए दुआ करते हैं कि बहुत ही अच्छा दिन गुजरे इंशाल्लाह आपका, और बहुत ही अच्छा हफ्ता गुजरे।
बहुत शुक्रिया हसन, मैं भी सलाम करता हूं अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में। एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोग्राम आज भी हमने तैयार किया आप लोगों के लिए। मुख्तलिफ मेहमान दावत किए हैं हमने प्रोग्राम में। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम तो आज का पसंद आ ही गई है, लेकिन जैसे कि आप लोग हमने बताया है प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी आप लोगों का अपना प्रोग्राम है, तो इसमें हमें साथ दीजिए। वाइबर, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीफोन लाइन्स के जरिए अपना नंबर भेजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे। ये तो बात होगी कैसे आप हमारे साथ रابطہ कर सकते हैं। मैं हफ्ते के मौजू के बारे में जल्दी से बता दूं, तालीम की अहमियत के बारे में हम लोग पूरा हफ्ता गुफ्तगू करेंगे और आप लोगों का साथ उसमें बहुत जरूरी है। और हसन चलते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा।
हम लोग पहला हिस्सा साथ में देखते हैं जहां पर हम लोग मुतबर्रिक बनाएंगे इंशाल्लाह अपने दिन को, अपने प्रोग्राम को और अपने जहन को। एक हदीस देखते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुशनसीब है वो शख्स जो हाजिर शहवत को उसके अजाब की वजह से तर्क कर दे कि जिसका वादा दिया गया है और जिसको उसने अभी देखा नहीं है।
जी इमदादुल्लाह साहब ने भी अस्सलाम वालेकुम करा, वालेकुम अस्सलाम। और
हमेशा के व्यूअर हैं, हमेशा सुबह सवेरे
भेजते हैं, और उन तमाम लोगों का जो बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें हम लोगों के लिए भेजी हैं, कुछ ने सियासी हम लोगों के लिए तस्वीर भेजी हैं, कुछ ने बताया कि किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो रहा है। बहरहाल उसका बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत अच्छी बात है।
हम लोग यहाँ पे यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल
मुबारक
दाखिला हो रहा है,
मुबारक ठीक है, वही शुरू तो कर दिया ना उन्होंने।
बिल्कुल, और इसमें कई और चीजें भी बहुत ही अच्छी तस्वीर हम लोगों के लिए भेजी गई हैं। और एक खुर्रम एक तस्वीर हम लोगों के मोहम्मद हुसैन नजफी साहब ने मेरे ख्याल में भेजी है, और मैं इसके बारे में भी इंशाल्लाह जरूर आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की, और वहां पर सारे सियाह परचम हटा दिए गए और फिर से रोजे मुबारक पर फूल लगाए गए हैं, वहाँ पर बहुत ही
सजा दिया गया।
हाँ बिल्कुल सजा दिया गया है, इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे हम लोग। लेकिन पहले हम लोग अपने मौजू के बारे में आपको बताएं। एक तो हम लोग का हफ्ते का मौजू चल रहा है तालीम की अहमियत।
बिल्कुल,
कल ही मैं कल रात को मैं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में सिर्फ जो यानी नौजवान है तकरीबन जिनकी तादाद 250 मिलियन है, और सिर्फ उनका 7वां हिस्सा जो है वो जा सकता है यूनिवर्सिटीज़ में, यानी उसके पास इतने पैसे हैं या बहरहाल माहौल ऐसा है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई गई हैं, मुश्किलात बताई गई हैं। क्या एक सवाल जो बहुत ही अहम उठाया गया है कि क्या हम लोगों का तालीमी निज़ाम इस काबिल है कि हम लोग बिलफर्ज अगर हाई स्कूल ख़त्म करवाएँ यूनिवर्सिटीज़ में अपने दाखिला करवा दें अपने बच्चों का, तो ये खुद बहुत ही अहम सवाल था मेरे ख्याल में। और ये सिर्फ यानी हिंदुस्तान के माशरे का नहीं बल्कि मेरे ख्याल में पूरे इलाके का और पूरे एशिया का एक बहुत ही बड़ा मसला है।
बिल्कुल सही आपने कहा कि ये मुश्किलात हैं, उसमें फिर खुद सिस्टम निज़ाम जो चल रहा है उसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि भाई वो सही निज़ाम चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि यही एक वजह इसकी कि जो हमारे मसलन अक्सर बच्चे FSC या हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते, एक वजह ये भी है कि वो जो सब्जेक्ट वो इंतखाब करते हैं वो शायद उनकी शख्सियत के साथ मैच नहीं करते, या वो रियलिटी को देख के वो सब्जेक्ट्स सिलेक्ट नहीं करते। मसलन सारे जो हैं वो इंजीनियरिंग डॉक्टरी के पीछे पड़े हुए, और शायद हो सकता है एक शख्स असल वो डॉक्टर उसकी वो पर्सनैलिटी में उसकी शख्स में हो ही ना, या इंजीनियर बनना हो ही ना, उसकी शख्सियत में कुछ और हो, आर्टिस्ट बनना हो या कोई और चीज़, तो ये इन चीजों का भी
दबाव
ख्याल
की
रखना है
वजह से
बिल्कुल,
है
ये
खुद,
चीजें
यानी
हैं
रुझान ऐसा हो गया है कि
बिल्कुल
बस बहुत ही अच्छी सैलरी वाली तनख्वाह
बिल्कुल जी,
मिलनी
ऐसे ही
चाहिए आपको और नौकरी ऐसी मिलनी चाहिए, माफ
बिल्कुल
कीजिएगा।
बहुत से अवामिल
तो
इसमें आ
हाँ,
जाते
तो
हैं
इसमें
बिल्कुल
इंशाल्लाह हम
जी,
लोग कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके इस पर मौजू पर गुफ्तगू करें
बिल्कुल
आप लोगों से, आप लोगों का आप लोग भी इजहार ख्याल कर
जी
सकते हैं इसके
जरूर
बारे में, और आपके राय के भी हम मुंतजर रहेंगे। और रहा हम लोगों का दिन का मौजू और मेहमान हम लोगों के हैं
जी।
कौन,
डॉक्टर सैयद असदुल्ला अरसलान हमारे साथ स्टूडियो में इंशाल्लाह मौजूद होंगे, DPT हैं और इंशाल्लाह वो हमारे से बात करेंगे फिजियोथेरेपी और इसी सिलसिले में जो बदन के
अच्छा
मुख्तलिफ हिस्से हैं उस सिलसिले में बात करेंगे। उसके अलावा हमारे साथ मौलाना खावर अब्बास इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे और हमारा हफ्ते का मौजू तालीम की अहमियत उसके ऊपर उसके बारे में वो गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह।
बिल्कुल, और हमारे साथ रहिएगा आज के भी प्रोग्राम में, साथ में पहले चलेंगे वर्जिश करेंगे और अपने जहन को तैयार करेंगे मुख्तलिफ चीज़ें सीखने के लिए। जब तक वर्जिश नहीं होगी ना आपके बदन में ना आपके जहन में ये सलाहियत ही नहीं आ सकती, यानी बहुत ही कम आ सकती है कि आप एक सालिम जहन और फिक्र रखें। साथ में चलते हैं वर्जिश करते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, सलाम। आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं जिसमें प्लाटिस के एक्सरसाइज करना सिखाएंगे। हमारी जिंदगी में कम मुतहरक होने और अपने आज़ा और पट्ठों के कमजोर होने की वजह से हमारा जिस्म अपनी तबीयी हालत में नहीं रहता, और उसकी मिसाल कमर का बहुत ज्यादा गोल हो जाना या पीठ का साफ होना है, जानू का ना मुड़ना, गर्दन का झुक जाना वगैरह जैसी मुश्किल इसमें शामिल है। पिलाटस वर्जिश हमारी मसल्स की मदद करती है ताकि हमारा बदन अपनी असली हालत और फॉर्म में वापस आ जाए और हमारा बदन सालिम और चुस्त हो जाए। पिलाटस के एक अहम उसूल और एक अहम खसूसियत इस वर्जिश के दौरान सांस लेने का तरीका कार है। जब हम सांस लेते हैं तो अपने पेट को ऊपर और अंदर की तरफ खींचते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो अपने पेट को पूरी तरह ढीला छोड़ देते हैं। आम हालत में जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने पेट से सांस लेते हैं, यानी जब सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर निकलता है और सांस खींचने के वक्त इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। पिलाटस में अगर आप गौर करें तो मैं अपने कपड़ों को थोड़ा सा समेटता हूं ताकि आप बेहतर तौर से देख सकें। जब मैं सांस लेता हूं तो अपने पेट को अंदर और ऊपर की तरफ खींचता हूँ, और जब सांस छोड़ता हूँ तो पेट को पूरी तरह ढीला छोड़ देता हूँ। साथ मिलकर अंजाम देते हैं, अंदर और ऊपर सांस खींचें, सांस छोड़ें, मेरी सांसों पर दिक्कत करें, सांस लें, पेट बाहर नहीं निकलता, बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। हाथों को अपने सीने पे रखें ताकि सांस छोड़ने में पूरी तरह एहसास कर सकें, सांस लें, छोड़ें, अपने सीने पे हाथ रखें ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो जाए। एक और जो मैं आपको एक्सरसाइज यहाँ पे कराऊंगा वो पैरों पे खड़े होने की एक्सरसाइज है, जो प्लैटिस में खड़े होने को कहते हैं। इस वर्जिश में दोनों पैर आपस में मिले हों और एड़ियां भी आपस में मिली हों, और इस वर्जिश के दौरान हम अपने पैरों को ऊपर नीचे करेंगे लेकिन एड़ियां एक दूसरे से जुदा नहीं होनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि पैर एक दूसरे से चिपके रहें, बदन स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट, सर बिल्कुल ऊपर, कंधे पीछे की तरफ, साथ मिलकर कर दें, हाथ बदन से मिले हों, हथेलियां पीछे की तरफ, कंधे पीछे की तरफ, नाक से सांस, पेट को मुकम्मल तौर पे खाली करते हुए छत की तरफ सांस छोड़ें। दोबारा करते हैं, सांस लेते हैं वो पैरों को आराम से जमीन पे रखें, दोबारा सांस लेंगे, सांस छोड़ें, छत की तरफ, मेरे पैरों की तरफ देखें, जब हम ऊपर की तरफ आते हैं पैर एक दूसरे से अलग नहीं होते, एड़ियां एक दूसरे से जुदा नहीं होती। वर्जिश का गलत तरीके कार क्या है ये भी आपको बताता हूँ। एड़ियों को किसी भी लम्हे एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हों, पैरों को आराम से जमीन पर रखें। मैं साइड से आपको वर्जिश करके दिखाता हूँ। वर्जिश के गलत तरीके को देखें, दोबारा अपनी शर्ट को अंदर की तरफ समेटता हूँ। जब हम सांस लेते हैं और ऊपर की जानब जाते हैं तो हमारे बदन को आगे की तरफ या पीछे की तरफ मुड़ना नहीं चाहिए। आप सोचेंगे कि एक दीवार आपके सामने और पीछे मौजूद है। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। प्लाटिस से आपकी बेहतर आशनाई के लिए मैं चंद वर्जिश नमूने के तौर पर अंजाम दूंगा, लेकिन इन वर्जिशों को आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में आपको सिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर पैर 90 डिग्री ऊपर और पैर को सीधा करने की वर्जिश यहाँ करके दिखाता हूँ। सीधा पैर जमीन पर, سانس لیں گے، سانس کھینچیں گے، پیٹ کو کھینچنے کے ساتھ پیر اوپر اٹھائیں، جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں دونوں ہاتھ سلیب کی طرح سانس لیں، سانس کو چھوڑنے کے ساتھ اسی جگہ پیٹ کو چھوڑنے کے ساتھ پیر کو سیدھا کریں گے، سانس لیتے وقت پیر کو ڈھیلا کریں گے اور سانس چھوڑتے وقت پیر کو زمین پہ رکھیں گے۔ ایک دفعہ اس اسٹیپ کو دوسری طرف سے آپ کو دکھاتا ہوں، مخالف پیر سے جب یہ ورزش انجام دیں گے تو الٹا پیر آگے ہوگا، ہاتھ سیدھے، سانس لیں گے، دوبارہ سانس چھوڑیں گے۔ یہ ورزش ننگے پیر انجام دی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ورزش کے دوران میرے بتائے ہوئے نکات اور پریکاشنز پہ بہت دھیان دیں، تاکہ ورزش کے صحیح اسٹیپس بالکل صحیح اور اچھی طرح انجام دے سکیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اگر آپ کے بدن میں یا ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہے تو اس میں اضافہ نہ ہو، بلکہ آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ آپ کا بدن سالم رہے، بہتر رہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے، اسی لیے آپ ہمارے بتائے ہوئے نکات پر 100% عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا نے کے بعد۔
جی ناظرین، مختلف قسم کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بہت ہی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اخلاق کو کتنا داخل کر رہے ہیں اس میں۔ بہرحال ہر قسم کی تعلیم کو اگر اخلاق کو اس سے نکال دیا جائے تو یقیناً وہ ایٹم بم اور مختلف مائکروب کیا کہتے ہیں اس میں خرم بھائی، وہ جو مختلف قسم کے جو گندے بمز ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے،
ظاہری بات ہے جب آپ اس کو کنٹرول سے باہر نکل جائے کوئی چیز۔ اخلاق وہی ہے کہ آپ نے بارڈر لائن بنائی ہوئی ہے کہ اس سے باہر جب آپ چلے گئے تو اس کا مطلب انسانیت سے باہر جا رہے ہیں۔
مثال کے طور پر ابھی خبر ابھی جو آئی تھی تازہ تر میرے خیال میں پچھلے ہفتے کی خبر تھی کہ جو سی آئی اے کے کارکن ہیں وہ اس میں اچھے خاصے ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، تاکہ مختلف جو لوگوں کو ٹارچرز دیے جاتے ہیں اس میں وہ لوگ دیکھیں کہ کس چیز کے کتنے اثرات ہوتے ہیں اور اگلی دفعہ کس آدمی پر کس حد تک دباؤ ڈالنا ہے، کس قسم کا دباؤ ڈالنا ہے، کیا اثرات ہوں گے۔ تو بہرحال وہ ساری چیزیں وہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں جو ان لوگوں نے شروع میں وعدہ کیا ہے، قسم کھائی ہے۔ تو اخلاق اگر نہ ہو تو کس حد تک نقصانات ہم لوگوں کے معاشرے کے لیے ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم لوگ بات کرنا چاہیں گے مولانا خاور عباس صاحب سے جو اس وقت اسٹوڈیو اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تو اگر ہماری آواز آپ سن رہے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام نسیم زندگی میں آپ کو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ اور تمام ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس مناسب موضوع کے حوالے سے کہ جو آپ نے اس ہفتے میں رکھا، آپ لوگوں کو لائق تقدیر اور تشکر سمجھتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔
مولانا صاحب دیکھیے، ابھی جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ اخلاق کو اگر جس چیز سے بھی نکال دیا جائے وہ بالکل ایک بیکار چیز ہو جاتی ہے، بلکہ انسانیت کے لیے خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ علم بھی اسی طرح ہے، کسی قسم کی تعلیم ہو، چاہے وہ سائنسی تعلیم ہو، چاہے یعنی مذہبی میدان ہو، اس میں مذہب کا یعنی رجحان کیا ہے کہ انسان کو کس طرف لے جانا ہے؟ یعنی اگر مذہب کے بارڈر میں ہم لوگ، جیسے خرم نے کہا کہ ہم لوگ کام کرنا چاہیں، تو اس میں ہم لوگ کن چیزوں کی طرف مذہب نے ہمیں رجحان دلایا ہے علم حاصل کرنے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کا جو ہے وہ ایگزیکٹ جواب دوں، یعنی ان کے مذہب نے تعلیمی حوالے سے کن چیزوں کی طرف ہمارا رجحان دلایا ہے، قبل اس کے ہمیں ضرورت ہے دیکھنے کی یہ کہ واقعاً دین مبین اسلام جو ہے اس کی علم کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے علم کی، دین مبین اسلام میں۔
جی
یعنی اگر آپ دیکھیے تو قرآن مجید ہو، قرآن مجید میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بعثت کا آغاز ہو، یعنی باقاعدہ دین مبین اسلام کا آغاز ہو، تو اس کو بھی قرآن مجید نے، اور پھر چاہے تخلیق کا مرحلہ ہو ابتدا میں بھی علم اور علم کی طرف توجہ جو ہے وہ آیات قرآنی میں جھلک رہی ہے۔ چنانچہ جناب آدم کی تخلیق کے وقت فرمایا خداوند متعال نے کہ علم العدم الاسماء، خداوند متعال نے آدم کو تعلیم دی، یعنی مرحلہ تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ پھر جناب ختمی مرتبت کی بعثت کو آپ دیکھ لیجئے تو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اقرا، سب سے پہلا لفظ یعنی پڑھو
جی،
تو اور پھر دوسری یعنی متعدد آیات آپ قرآن کے لب و لہجے میں دیکھیں، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اور پھر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دیکھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور دوسری بہت سی آیات، انما یخش اللہ من عباده العلماء، یعنی خداوند متعال سے ڈرنے والے اس کے وہ بندے ہیں کہ جو صاحبان علم ہیں
جی،
یا اسی طریقے سے دین کے علم کی طرف ترغیب ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، یعنی دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو، علم حاصل کرو۔ یعنی متعدد آیات ہیں، اور اس مادہ عالمہ کو اگر قرآن مجید میں دیکھا جائے تو اس کا بے پناہ استعمال ہے۔ خود اپنے لیے خداوند متعال بار بار جس صفت کو جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، علیم ہوں میں، علیم ہوں میں، جاننے والا ہوں، یعنی قرآن کے مزاج کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کا مزاج ہم لوگوں کو علم اور تعلیم کی طرف کھینچتا ہے، یعنی علم کی طرف آؤ، علم کی طرف بڑھو، علم کے پیچھے بھاگو، اور پھر جگہ جگہ مخاطب کر کے افلا تعقلون افلا تدبرون، یعنی تدبر کرو، تعقل کرو، اور پھر کہتا ہے کہ تعقل اور تدبر بھی وہ کریں گے جو اوت العلم ہیں، یعنی جن کو علم دیا گیا، صاحبان علم کو
جی،
اور پھر صاحبان علم کو اور ایمان والوں کو قرآن آیات میں کہا گیا ان کو درجات عطا کیے گئے۔ بس یعنی پہلی چیز کی جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خود قرآن مجید کا جو ہے وہ ہماری علم آموزی کی نسبت، یعنی علم سیکھنے کی نسبت تشویق آیات قرآنی میں واضح جھلک رہی۔ اب اس کی طرف چلیں کہ قرآن کس علم کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، یعنی اس علم کا بیسک موضوع کیا ہے کہ جس کو قرآن زیادہ پرائیورٹی دیتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس کی طرف جو ہے وہ مفصل اشارہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
مولانا صاحب، انشاءاللہ ہم لوگ ابھی ساتھ میں ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس موضوع کی طرف کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہم لوگوں کو کس جانب لے جانا چاہتی ہیں
جی،
تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی مولانا صاحب، بہرحال آپ اپنی گفتگو شروع کر سکتے ہیں پھر سے۔
لیٹ ہو جاتی ہے، جی معذرت، میں آپ کا سوال نہیں سن سکا، اگر ہو سکے تو اس کو۔
اچھا مولانا صاحب بھائی، جو موضوع ہم لوگ اس سے پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے اس کے حوالے سے کہ یعنی آج کل تعلیمات جو ہیں وہ بظاہر یہ ہیں کہ آپ مذہب سے جتنا دور ہوتے جائیں اتنے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جب اخلاق نہیں ہوتا تو بہت مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انسانیت کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ مذہب کس جانب ہم لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے اور ہم لوگ کس جانب جا رہے ہیں؟
جی ہاں، دیکھیے بہرحال یہ دین کو انسان کی عملی زندگی سے نکالنا اور دور کرنا، مغربی تعلیمات خصوصاً رنسانس کے بعد، یعنی جو انقلاب شروع ہوتا ہے مغربی دنیا میں، اس کے بعد یہ اپنے عروج پر پہنچتی ہے کہ کس طریقے سے دین کو نکالا جائے اور اس کی جگہ ہیومنزم کو دی جائے، یعنی انسانیت کو اب پہلی پوزیشن، جبکہ خداوند متعال ثانوی پوزیشن پر. بہرحال اس کا اپنا ایک تاریخچہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا، کن اسباب کی وجہ سے، اس میں کلیسا کا یعنی مذہبی ٹھیکیداروں کا کیا کردار تھا کہ جس کی وجہ سے یہ منافرت اس حد پر پہنچی اور لوگوں نے دین کے ساتھ گویا اعلان جنگ کیا. اس کی طرف ایک علیحدہ وہ موضوع ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں وارد ہوتے ہیں. جب مسجد نبوی میں وارد ہوتے ہیں تو جناب رسول خدا مشاہدہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصاب کا ماہر ہے جو بیٹھ کر لوگوں کو انصاب کے متعلق معلومات دے رہا ہے. تو مولا آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا علامہ، تم یہ بہت عالم ہے. کہا علامہ کس چیز کا علامہ ہے؟ کہا یہ انصاب کا ماہر ہے اور وقائے عرب سے بہت زیادہ آشنا ہے، یعنی تاریخ کا ماہر ہے. تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے، علم وہ ہے، یہ علم نہیں ہے کہ انسان انصاب کا ماہر ہو جائے یا اسی قسم کے دوسرے علوم کا ماہر ہو جائے، چونکہ اس کا جاننا اور نہ جاننا کو خاص نفع، کوئی خاص ضرر نہیں رکھتا، بلکہ ایسی چیزوں کو جانیے، ایسی چیزوں کو سے آگاہ ہوئیے کہ جو آپ کی زندگی میں اثر رکھتی ہیں، یعنی آپ کی آخرت کا باعث بنتی ہیں، آخرت کی بہتری کا باعث بنتی ہیں، آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنتی ہیں، یعنی معنوی رشد و ہدایت کا باعث بنتی ہیں. اور واقعاً ایسا ہے اگر آپ دیکھیں، یعنی آج اگر ایک سوال کیا جائے کہ یہ جتنی ترقی اس علمی ٹیکنالوجی کے علم کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوئی ہے، آیا یہ نفع انسانیت میں ہے؟ کیا انسانی اقدار نے رشد کیا ہے؟ کیا انسانی اقدار پیش رفت کر گئی ہیں یا نہیں؟ اس علم نے فقط مادی ترقی تو کی ہے، لیکن انسانی اقدار کے حوالے سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. بس ایسا علم، ایسا تنہا علم کہ جس میں روح کی بلندی، روح کا ارتقاء، مانوی ترقی اور انسانی اقدار کی طرف توجہ نہ ہو، اس قسم کا علم کبھی بھی جو ہے وہ ممدوح یا قابل تحسین نہیں ہے. چنانچہ اہل بیت کی روایات اس موضوع کے اوپر چھلک رہی ہیں کہ اس حوالے سے موضوع علم جو ہے، ایسا علم وہ بے فائدہ ہے، یعنی وہ علم فائدہ مند ہے کہ جس میں حیات انسانی ہو، زندگی انسان جو ہے وہ روحانی ترقی کی طرف جائے اور رشد کی طرف جائے.
بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں آپ کی خدمت میں ہم لوگ رہیں گے. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس مسئلے کی طرف روشنی ڈالی، اور پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین کو بھی یقیناً آپ کی گفتگو پسند آئی ہوگی. ناظرین، بہرحال جو مولانا صاحب نے کہا کہ کس حد تک مختلف ٹیکنالوجیز نے مدد کی ہے کہ ہم لوگ ترقی کریں، اس کے بارے میں بھی کل اتفاق سے میں نظر پڑی ایک آرٹیکل پہ جو USNews.com پہ یہ چھپی تھی. وہاں کے مختلف متعدد یونیورسٹیز میں خرم ایک تحقیق ہوئی تھی کہ نئی جو ایجادات ہیں ٹیکنالوجی کے سلسلے میں کس حد تک انہوں نے مدد کی ہے، اور دیکھا گیا صرف 4%، یعنی خود وہاں کے اساتذہ نے کہا کہ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس کے ساتھ صرف وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور اسے مینٹین کرنا یا اسے آگے بڑھانا یا اس میں جو حتی جیسے کہا جاتا ہے اس کی مشکلات کو برطرف کرنا، حل کرنا یا ٹرابل شوٹ کرنا جیسے کہا جاتا ہے، وہ ہمیں نہیں بتائی گئی ہے. بس ایک کہہ سکتے ہیں کہ محاذ کھل گیا، ایک تحریک جیسے چل گئی ہے کہ بس نئی ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے اور ان کمپنیوں سے وابستہ ہوتے جانا ہے جو یہ بنا رہی ہیں.
یہ وہی بات ہے نا، اصل کے مثلا چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو بیچی جا رہی ہیں، لوگوں کو عادت ڈالی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے مثلا جیسے آپ نے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی موبائل فون کا استعمال یا ٹچ فون یا ونڈوز فون کا استعمال کیا اتنا ہی ضروری ہے؟ کیا پہلے ہم وہ کام نہیں کر رہے؟ کیا یہ اضافی چیزیں تو نہیں آ گئی ہماری زندگی میں کہ ہماری زندگی کو اور پیچیدہ بنا دے؟ بہرحال یہ خود ایک
برکلے یونیورسٹی کی تحقیق کے بارے میں بتا رہا ہوں، اسی میں اس میں رپورٹ میں لکھی گئی تھی، بہت دلچسپ ہے کہ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ پینسل ان سب سے لکھا جائے، ریموٹ کنٹرول سے ایک خاص بٹن دبا دیں تو سوالات کے جواب آپ کے پاس آپشن کے طور پر آپ جواب دے سکتے ہیں. صرف اس یونیورسٹی میں 4% اسٹوڈنٹس نے بہتر کارکردگی دکھائی، باقی اسٹوڈنٹس نے یعنی 96% اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ یہ انہوں نے دکھایا کہ بھائی جو ہے وہ کاغذ اور قلم سے لکھنا کہیں بہتر ان لوگوں کے لیے مؤثر ثابت ہوا ہے. صرف بعض لیکچرز میں یہ چیز
دیکھنا چاہیے ایک بار ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے, کچھ جو چیز انہوں نے بنائی وہ فائدہ مند ہے بھی یا نہیں. بہرحال یہاں پر وقفہ لے لیں,
بالکل ساتھ میں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ڈاکٹر اسد اللہ ارسلان انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے. امداد اللہ صاحب نے ہم لوگوں کے لیے بھیجا ہے کہ مذہب کی بنیاد اخلاق پر ہے, یقیناً ایسا ہی ہے, لیکن ہم لوگ اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ جو تعلیم ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں آیا وہ اخلاق کے بنیاد پر ہے یا نہیں ہے. ہم لوگوں کو تو صرف یہی یعنی میں کسی خاص سسٹم کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا ہوں بلکہ وہ فکر جو اس کے پیچھے آ گئی ہے, ایک جسے کہا جاتا ہے کہ استعمال کرنے والا کنزیومرزم جو فکر ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ بس ہمیں اپنے بچوں کو بہترین اسکولوں میں ڈالنا ہے اور بہترین تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ وہ بہترین یونیورسٹیوں میں جائیں اور جب انہوں نے پوری اپنی زندگی اس میں لگا دی تو ان کو بہترین نوکریاں حاصل ہوں اور اس میں اخلاق کا کہیں گنجائش ہی ہم لوگوں نے نہیں رکھی. تو ہم لوگوں کو واقعی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے رہے ہیں یا نہیں, ہم لوگوں کے بزرگوں کا کیا فکر تھی اور ہم لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. چلتے ہیں خرم کے پاس, اس وقت ڈاکٹر اسد اللہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی اہم گفتگو کے بارے میں یعنی موضوع کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں. جی خرم,
بہت شکریہ حسن جی. بالکل ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اور ڈی پی ٹی ہیں, ان سے ہمارا آج کا موضوع رہے گا سیریبرل پالسی, اور اس موضوع کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بار بچوں میں سیریبرل پالسی کی بات ہوگی ہماری, بچوں میں دماغی فالج بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟
الحمدللہ
شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, ٹائم نکالا آپ نے. ڈاکٹر صاحب سیریبرل پالسی کیا ہے؟ کیا
جی آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے آج کے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں سیریبرل پالسی یا اس کو ہم کہہ لیں کہ ذہنی طور پہ جو ہے بچوں میں فالج یا دماغی فالج جو ہے,
ٹھیک ہے,
یہ اعصابی بیماری ہے اور بہت ہی اہم بیماری ہے.
ٹھیک ہے,
ہر سال جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو یا کہہ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہیں اس مرض کا شکار ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھا خاصا جو اہم مسئلہ ہے جس سے ہماری جو آگاہی ہے وہ بہت ضروری ہے. دماغ کو دیکھیں تو ہمارے پورے جسم کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
ہمارے جو حصے ہیں جیسے ہوتا ہے مثلا چکھنا سونگنا جو ہے
سارے کام جو ہے
یہ دماغ جو ہے یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ہم جتنی بھی ہاتھ ہلاتے ہیں حرکت ہوتی ہے یہ سب کچھ جو ہے دماغ سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. صحیح, دماغ جو ہے نیچے سے جو بھی پیغامات جاتے ہیں ان کو انالائز کرتا ہے, اوپر سے احکامات آتے ہیں اسی کی بنیاد پہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جتنے بھی وہ اس کے جو ہے کام ہیں وہ انجام تھی اس کی ہو رہی ہوتی ہے. اب دماغ کو خود جو اس کو کام کاج جو بھی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے توانائی چاہیے, انرجی اس کے لیے چاہیے. صحیح, اب وہ انرجی جو ہے اس کو آکسیجن کی صورت میں مہیا ہو رہی ہوتی ہے. اب آکسیجن کس طرح وہاں پہ جاتی ہے؟ اب یہ جو سارے سسٹم ہے جسم کے یہ ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہوتا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے ہیلپ کرتے ہیں, مدد دے رہے ہوتے ہیں. اب جو ہے نظام گردش خون جو ہے دل پمپ کرتا ہے, پمپ کرنے کے نتیجے میں جو ہے خون رسانی ہوتی ہے جسم کے ہر حصے میں. دماغ کو بھی ہے آکسیجن, خون کے ذرات کے ذریعے جو ہے دماغ کو آکسیجن ملتی ہے.
ٹھیک ہے,
اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کوئی دوسرا مسئلہ پیش آ جاتا ہے, کوئی رگ وہاں پہ جو ہے پھٹ سکتی ہے, تو وہ دماغ کے مخصوص حصے جو ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں.
اچھا,
اب چونکہ دماغ کے جو حصے ہیں وہ جسم کو کنٹرول کر رہے ہیں, یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے اس کا دایاں سائڈ جو ہے وہ جسم کے بائیں طرف کو جو ہے کنٹرول کرتی ہے اور دماغ کی بائیں سائڈ جو ہے جسم کی دائیں طرف کو کنٹرول. اب کسی بھی جگہ پہ یہ مسئلہ جب پیش آتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نیچے وہی جو حرکت جو ہماری جو ہے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, اس میں جو ہے وہ تتل کا شکار ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ جسم پوری طرح سے اپنے کام جو ہے سر انجام نہیں دے پاتا. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے حرکت کی جو بھی ہے وہ بیماری ہے.
ٹھیک ہے,
دماغ جو ہے اس حرکت کو جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو اس بیماری کے بعد جو ہے وہ نہیں کر پاتا.
ڈاکٹر یہ جو آپ نے کہا کہ دماغ جو ہے وہ ہو جاتا ہے یعنی مردہ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, یہ اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر؟
دماغ کے جو سیلز ہیں, صحیح ہے, اب جس طرح یہ تصویر ہے, دماغ میں مثلا مختلف حصے ہیں, تو اس کے خاص حصے جو ہے جسم کے خاص حصوں کو کنٹرول کرتے ہیں.
اچھا.
اب جب خون رسانی وہاں پہ نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے,
چونکہ اس کو اپنے جو ہے پراپر فنکشن کرنے کے لیے خون کی ضرورت ہے, توانائی کی ضرورت ہے, جب وہ اس کو نہیں مل رہی ہوتی,
ٹھیک ہے,
کوئی چوٹ لگتی ہے, کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے,
رک گیا خون, بند ہو گئی نالی,
وہ اس کے جو خلیے ہیں وہ مردہ ہو گئے.
اچھا.
اب جب خلیے مردہ ہو گئے تو وہ وہاں سے جو بھی ایک چیز کنٹرول ہو رہی
تھی,
تو وہ پھر کنٹرول نہیں ہوتی, تو پھر جسم کے جس حصے کو وہ کنٹرول کرتی ہے تو وہاں پہ اس کی علامات جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں.
اس کا مطلب ہر حصہ دماغ کا ایک خاص کام کر رہا ہے,
ایک خاص,
ایسا نہیں کہ پورے کا پورا مل کے جو ہے ایک کام پہ فوکس
نہیں, اس کے جو ہے مختلف جگہوں پہ مختلف.
اس میں کیا دکھا رہے ہیں؟
یہاں پہ یہ سامنے ہمارے دماغ ہے, یہ تو اس نے مختلف جو ہے اس کی قسمیں بتائی ہیں, جیسے اسپاسٹک ہے, اٹیکسک ہے, ایتھیٹائڈ ہے. تو دیکھیں اس نے بھی الگ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ دماغ کے حصوں کو ظاہر کیا ہوا ہے کہ دیکھیں اگر یہاں پہ مسئلہ آتا ہے, یہاں کے سیل جو ہیں ڈسٹرب ہوتے ہیں
تو ایک خاص کام,
ہاں جی, یہ اسپاسٹیسٹی آ جائے گی,
اکڑا
ہوا آئے گا. اگر وہ نیچے ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ایک ڈھیلا پان جو ہے وہ ایک توازن جو ہے وہ بگڑے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے اس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں.
اس حد تک ہے کہ اگر دماغ کا ایک حصہ اس میں مسئلہ آ جاتا ہے تو ایک خاص قسم کی مشکل پیش آ جائے گی,
بالکل,
یعنی اکڑ جائے گی, ہمارے پٹھے جو ہیں مسل جو ہیں وہ اکڑ جائیں گے, اگر دوسرا ہوگا تو ڈھیلے ہو جائیں گے. اچھا, یعنی سر ٹھیک,
اس بیماری کے بارے میں ہم یہ کہتے چلیں کہ یہ ایک طرح کی اسٹیٹک ہے, یعنی یہ دماغ کے جو حصے مردہ ہو چکے ہیں, ایک تو وہ مزید جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ مزید اس میں خرابی پیدا نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ اس کی جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں وہ جو ہے مزید بدتر ہوتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. یہ زیادہ تر جو مسئلہ ہوتا ہے پیدائش سے پہلے, پیدائش کے دوران یا پیدائش کے بعد, یہ اس وقت دیکھنے میں آتا ہے. ماضی میں لوگ تصور یہ کرتے تھے کہ یہ پیدائش کے دوران ہی جو بھی پرابلم آتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ سی پی کے کیس سامنے آتے ہیں, لیکن جو موجودہ تحقیق اس نے یہ ثابت کیا کہ پیدائش کے پہلے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت, اس کے دوران اور اس کے بعد جو ہے, کیونکہ دو تین سال دو سال تک کی عمر کے جو ہے وہ دماغ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, نشو نما ہوتی ہے, تو اس دوران یہ مسئلہ سامنے آتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں ہی کو کیوں انتخاب کیا آپ نے, یعنی بچوں کے علاوہ نہیں ہے ہمارے پاس بیماری سیریبرل پالسی؟
دیکھیں یہ سیریبرل پالسی جو ہے چونکہ بچپن میں جب دماغ کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے اس وقت سامنے آتی ہے,
ٹھیک ہے,
اس لیے سی پی کے جو کیس ہیں وہ بچوں میں ہی ہوتے ہیں
زیادہ تر.
اب بعد میں آپ کہہ لیں کہ مثلا جو دماغ کا فالج ہے ایک طرح کا بڑوں میں بھی ہوتا ہے, جیسے ہم اس کو اسٹروک مردہ ہوتے ہیں, لیکن یہ چونکہ بچوں میں ہوتا ہے اور یہ بیماری جو ہے تین سال کی عمر تک ہوتی ہے اور اس کی علامات جو ہے تین سال کی عمر تک جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا
ہے,
تو اس لیے جو ہے اس کو مثلا سی پی کے جو کیس ہیں بچوں میں سامنے آتے ہیں.
یہ
دیکھیں کہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک طرح کے دوسرے انداز میں اس نے جو ہے تقسیم کیا ہوا ہے. اب وہ پہلی بائیں سائڈ سے شروع کریں تو مثلا ڈائی پلیجیا جو ہے, ہیمی پلیجیا اور کواڈری پلیجیا, اب نیچے والا جو تھرڈ ہے وہ اگر متاثر ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا ڈائی پلیجیا. اگر جسم کی ایک سائڈ جو ہے وہ مثلا ایک طرف کا بازو اور ٹانگ,
ٹھیک ہے,
وہ متاثر ہوتی ہے تو ہیمی پلیجیا ہے یہ,
ٹھیک ہے.
اگر چاروں جو ہیں آپ کی مثلا بازو بھی اور ٹانگیں بھی متاثر ہو رہتی ہیں تو وہ کوارڈری پلیجیا جو ہے.
اچھا, یہ اس کی تقسیم کر دی گئی
مختلف انداز سے اس کی تقسیم کرتے ہیں علامتوں کے حساب سے, اس طرح مثلا جسم کی کن کن حصوں کو جو متاثر کر رہی ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس لحاظ سے.
اچھا یہ بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ نے یہ تو بتایا کہ جی مختلف حصے ہمارے دماغ کے مختلف کام کر رہے ہیں. اچھا یہ کیسے کہ مثلا دماغ کا اگر ایک حصہ میں گڑبڑ ہوئی ہے تو ٹانگوں میں مسئلہ ہوگا سر؟ ہو سکتا ہے یہ کہ صرف ٹانگوں میں مسئلہ؟
بالکل, یہ
اچھا تو یعنی اس حد تک بھی ہمارے پاس تقسیم بندی ہے ذہن دماغ میں
اس طرح کی تقسیم بندی کہ وہ بعض جو کام ہے مثلا ایک سونگنے کی حس سے اس کو دماغ کا ایک خاص حصہ کنٹرول
کر رہا ہے,
ہم ایک کوآرڈینیشن ہے, ہم وہ کہتے ہیں نا فائن موومنٹس, بڑی دقیق قسم کی جو سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے, رائٹنگ وغیرہ, اس کو دماغ کا ایک خاص حصہ جو کنٹرول کرتا ہے.
اچھا اچھا,
تو اب ہوتا ہے کہ اس حصے میں ایک مسئلہ نہیں آیا تو باقی فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
خاص قسم کا جو جہاں پہ وہ مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے حساب سے علامتیں سامنے.
اچھا یہ ڈاکٹر صاحب سوئی دھاگا ڈالنے کی آپ نے بات کی تو کہا جاتا ہے کہ خواتین کا وہ حصہ دماغ کا جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام اور بڑے پیچیدہ قسم کے کام کرنے میں بڑے وہ تھوڑا سا بہتر ہے مردوں کی نسبت, ایسے کہا جا سکتا ہے؟
دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی چیز کو پریکٹس کرتے ہیں نا آپ, تو وہ اس چیز میں بہتری آ جاتی ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن اب یہ نہیں ہوتا کہ مثلا آپ جو ہے وہ خواتین میں
خاص طور پہ کہہ دیا جائے.
خواتین وہ کرتی رہتی ہیں,
ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے
ان کا بہتر ہو جاتا ہے
کیونکہ بچپن سے گھر میں بہن بھائی.
بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کیا اب دماغ کے خاص حصے جو ہیں مردہ ہو گئے, تو دماغ میں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ حصے تو ٹھیک نہیں ہوتے لیکن اس کے ساتھ جو ہے دوسرے حصوں کو آپ اس کے لرننگ پروسیس اس طرح کا سکھاتے ہیں, اتنی پریکٹس کرواتے ہیں کہ وہ جو ہے نا
کام کرنا شروع کر دیتے
ہیں, حصے جو ہے وہ ہلکا ہلکا جو ہے نا کام دینا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے وہ جب یہ جو فالج وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں ان کو فیزیوتھراپسٹ جو ہیں وہ خاص طرح کی جو ہے حرکات کروا رہے ہوتے ہیں, وہ یا آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں وہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ مثلا کھانا کس طرح کھانا ہے اور کس طرح موومنٹ لانی, تو وہ کرتے رہتے ہیں تو وہ اسی جو دماغ کے ساتھ والے جو پارٹس ہیں وہ
ٹھیک کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر اسد اللہ ارسلان ناظری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ڈی پی ٹی ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو ان کی چل رہی ہے سیریبرل پالسی کے سلسلے میں, یعنی سیریبرل پالسی بچوں میں دماغی فالج کہا جا سکتا ہے, سٹروک کہا جا سکتا ہے اور مشکلات وائرل کہا جا سکتا ہے. گفتگو بڑھائیں گے آگے ان کے ساتھ, لیکن یہاں پر چلیں گے ہم حسن کے پاس. جی حسن,
بہت بہت شکریہ ہم اور تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. امداد اللہ صاحب آپ نے جو کمنٹ کیا ہے میرے بارے میں بہت بہت شکریہ, بتائیں مت آپس کی بات رہے ہم لوگ بہتر ہیں میرے خیال میں. اور فدا حسین صاحب کے بھی میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھنا شروع کیا یا بہرحال دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, اور اسی طرح حسن صاحب کا جو کشمیر سے ہم لوگ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تمام اپنے ہم لوگ اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو کشمیر میں سلام عرض کرتے ہیں اور انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو سب کو پروگرام پسند آ رہا ہوگا. ایران صغیر والوں کو تمام یعنی ہم لوگوں کا سلام آپ لوگ ضرور پہنچائیے گا. تو ناظرین ابھی ہم لوگ چلیں گے ساتھ میں ایک بریک لیں گے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, پروگرام نسیم زندگی جاری رہے گا. جی ناظرین 7:12 ہو رہے ہیں تہران کے وقت کے مطابق اور وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں واپس خرم کے پاس.
بہت شکریہ حسن. بالکل جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید اسد اللہ ارسلان یہاں پر موجود ہیں, ڈی پی ٹی بھی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہماری چل رہی ہے سیریبرل پالسی کے سلسلے میں, بچوں میں دماغی فالج یا دماغی سٹروک کہا جا سکتا ہے اس سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب بہرحال آپ نے گفتگو بتائی ہمیں کہ ہوتا کیا ہے, کیا ہمیں ہمارے کیا نتیجے ہمارے پاس نکلتے ہیں سیریبرل پالسی کی وجہ سے, کیا
اس کی جو علامات جو سامنے آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ہم نے وہی پہلے اس میں بات کی کہ جو دقیق قسم کی جو حرکات ہیں جیسے سوئی میں دھاگے ڈالنا, لکھنا وغیرہ, یہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. پھر انوولنٹری جو موومنٹ ہے جیسے غیر ارادی طور پر جو ہے مثلا ایسے آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے کپ کی طرف جا رہے ہیں, ہاتھ جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے, اس طرح کی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر چلتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ان کا جو ہے وہ توازن جو ہے وہ بگڑتا ہے,
بیلنس نہیں ہے.
ایسے بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی نشونما جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. یعنی دیکھیں نا بچہ 3 کی عمر تک جو ہے اپنا سر کو سہارا دینا شروع کر دیتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو یا مثلا 6 کے بعد جو ہے وہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے, تو یہ بچے جو ہیں اس طرح نہیں کر سکتے. یا ایسے بچوں میں بعض میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بس دوسرے مسائل بھی اس میں اضافہ ہو جاتے ہیں, جیسے مثلا ان میں سننے کا پرابلم یا مثلا دیکھنے کا پرابلم جو ہے یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ اس کی جو ہے نا چیدہ علامات یہ.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہاتھ کا کامنا یا ٹریمر بھی اس کو کہا جاتا ہے, یہ زیادہ تر بوڑھوں میں دیکھا جاتا ہے, تو بچوں میں کیسے؟
دیکھیں بوڑھوں میں بھی آ کے پھر وہی آ کے مسائل بن رہے ہوتے ہیں نا, دماغی جو مسائل, دماغ کے بعض حصے جو کمزور ہوتے ہیں یا مثلا بعض طرح کے خاص طرح کے ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, مادے خاص طرح کے خارج ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر سے حرکت کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں دماغ, وہ حصے جو ہے کمزور ہوتے ہیں, وہ اوپر سے جو پیغامات آ رہے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. یعنی آپ کا اوپر کا نظام اور نیچے کا نظام آپس میں پوری طرح جڑا ہوا نہیں رہتا, تو جب عبور نہیں رہتا تو پھر وہ جو ہے اس طرح کی موومنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہیں.
ٹھیک, یہ ڈاکٹر صاحب یہاں اس تصویر میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟
اب اس تصویر میں وہ ٹریٹمنٹ کی طرف جیسے چلا گیا تھا, ہم نے بات کی, اس کو بات کریں گے, سپاسٹک وغیرہ وہ ہم اس کے بعد والے حصے میں اس پہ بات کرتے ہیں. یا ابھی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ سپاسٹک ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اسی کی علامات اس کی یہ بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات تو سپاسٹیسٹی میں بہت اکڑاؤ پائے آ جاتا ہے سامنے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ڈھیلا جسم رہتا ہے. اب دیکھیں یہ سپاسٹک ہے تو اس کا پوسچر اس کو خراب ہوگا, تو اس پوسچر کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو ایک خاص پوزیشن میں لٹکایا گیا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو بہت زیادہ مسل وغیرہ جو پٹھے ہیں اس کے ٹائٹ ہیں تو اس سے کنٹریکچر وغیرہ ہو جاتے ہیں, ایک خاص ہی حالت میں جو ہے وہ اکڑاؤ آ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں, یا پھر بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسلوکیشن کا خطرہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے سر, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید اسد اللہ ارسلان موجود ہیں, گفتگو آگے بڑھے گی, لیکن اب ہم چلیں گے حسن کے پاس. جی حسن.
جی ناظرین, آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی, اور خرم بھائی ہمارے خیال میں وقت ہم لوگوں کے پاس تقریباً ختم ہو چکا ہے, تو ڈاکٹر صاحب سے ان شاء اللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین آپ ایک بہت ہی اہم حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے دنیا کا سب سے چھوٹا اسکول اٹلی میں واقع ہے اور جگہ کا نام ہے ایلپیٹ. اس میں صرف ایک بچی 8 سالہ بچی وہاں پہ پڑھتی ہے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر پوری توجہ سے ان کی ٹیچر جو ہیں وہ یعنی ان کو پڑھاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ واحد, یعنی ان کی ٹیچر نے کہا ہے کہ واحد, میرے خیال میں ان کا نام مسز ویریلی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ واحد اسٹوڈنٹ حالانکہ ہے ہمارے اسکول میں, لیکن فرق اتنا ہی ہے بس, تعلیم میں ذرہ برابر ہم نے کمی نہیں کی ہے, بلکہ ہم اتنی ہی توجہ سے پڑھاتے ہیں, اور بس خالی ایگزامز دینے کے لیے دوسری جگہوں پہ ان کو جانا پڑتا ہے اس بچی کو. اور وہاں پر خاص بات یہ ہے کہ حتیٰ وہاں پر جو اسکول کی آؤٹنگ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی منظم طریقے سے ان کی جاتی ہے, اور ان کے والدین بھی بہت خوش ہیں. بہت ہی چھوٹی جگہ ہے ایلپیٹی, یہ بالکل آلپس کے پہاڑوں میں واقع ہے, بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اور خاص چیز اس کی ہے کہ وہاں کی پاپولیشن بھی اگر آپ کل دیکھیں اس شہر کی, ایک مختصر سا سمجھے کہ آپ دیہات ہے قصبہ ہے, تو وہاں پہ پاپولیشن بھی کل 20 سے 25 بتائی جاتی ہے. تو بہرحال کافی دلچسپ واقعہ ہے, اس کے بارے میں آپ لوگ انٹرنیٹ پہ آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. خاص چیز یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال انہوں نے نہیں کیا ہے, بلکہ تازہ ترین میتھڈ جو ہوتے ہیں, جو طریقے ہوتے ہیں پڑھانے کے, ان کا استعمال کیا ہے. اور کہا جاتا ہے یہ بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹس میں شمار ہوگا ان کا, یہ 8 سالہ بچی کا, اور ریوولی ان کا نام ہے, اور آئندہ بھی کہا جاتا ہے لیکن 2-3 اور اسٹوڈنٹس اس میں آ جائیں گے, طالب علم آ جائیں گے اس اسکول میں. تو یہی سال ہے اس دنیا کے سب سے چھوٹے اسکول کا تعداد کے لحاظ سے. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز جو کسی برتن میں چلی جاتی ہے وہ محدود ہو کر رہ جاتی ہے, لیکن علم کا برتن ایسا ہے کہ اس میں جو کوئی جاتا ہے, جو چیز جاتی ہے وہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے. تو اس پر اگر ہم لوگ خاص خصوصاً اخلاق میں شامل یعنی شدہ علم جو اگر اس کو استعمال کریں, یقیناً ہم لوگوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. اور خرم بس آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک دو لوگوں نے کہا کہ جیسے بدر پہ اور ایشیا سیٹ پہ ہم لوگوں کی نشریات نہیں جا رہی, تو انشاءاللہ ہم لوگ پوچھیں گے. ویسے میرے خیال میں ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ نیچے دے بھی رہے ہیں, آپ لوگ سب ٹائٹل کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں.
اور ہاٹ برڈ پہ تو 100% آ رہی ہیں,
اور بدر پہ بھی میرے خیال میں ہیں, لیکن ہم لوگ پتہ لگا کے آپ کو دقیق طور پر بتا دیں گے. انشاءاللہ آپ ہی کے پروفائل پہ ہم لوگ دقیق معلومات آپ کو پیش کر دیں.
جی میں صرف یہاں بتاتے چلوں کہ انشاءاللہ ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان کی گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی موضوع پہ آگے ہم بڑھائیں گے, بچوں میں دماغی فالج کے سلسلے میں, اور بقیہ حصہ جو ڈاکٹر صاحب کا گفتگو کر رہ گیا تھا. کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیل فاطمہ ہوں گی, معدے کے السر کے بارے میں وہ گفتگو کریں گے, اور اس کے ساتھ تعلیم کی اہمیت کے موضوع کے ساتھ دہلی اسٹوڈیو سے ڈاکٹر مہدی باقر صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے دہلی اسٹوڈیو سے, انشاءاللہ ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. تو امید کریں گے آپ کو پروگرام کل کا بھی پسند آئے گا. ہمارا
خرم اتنی تیزی سے وقت نکل جاتا ہے کہ واقعی آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے جا کہاں رہا ہے. اگر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وقت کہاں جا رہا ہے, ہم لوگوں کو بھی ضرور بتائیے گا, ہم لوگوں کو یقیناً اس کی ضرورت ہے. 51 منٹ تقریباً ہونے والے ہیں ہم لوگوں کے پروگرام کو آج کے, اور بہرحال ہمارے خیال میں
اجازت لے لیتے ہیں اپنے ناظرین سے. بالکل,
اور کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا حافظ.